الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله مولانا العظيم
بزرگو بھائیو اس سے اگلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی خاص اور عام نعمتوں کا ذکر فرما کر انسان کو اپنی نافرمانی اور اپنی معصیت سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت فرمائی بہت ساری نعمتیں یاد دلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اور اس دنیا کے رہنے والے لوگوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محسن حقیقی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان بنایا زمین کا فرش اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بچھایا کھیتیاں اگائی پھل پودے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگائے ہواؤں کا نظام چلایا پانی اور بارش کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا اتنے بے شمار احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمہارے اوپر ہے اور اتنی زبردست نعمتوں سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فائدہ اٹھا رہے ہو اگر ان میں سے ایک نعمت بھی تمہارے لیے مفقود ہو جائے اور ایک نعمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے روک لے تو اس دنیا کے اندر جینا تمہارے لیے مشکل ہو جائے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے اتنا زبردست فائدہ اٹھا رہے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات سے ہر وقت تم جو ہے محظوظ ہو رہے ہو تو پھر اس محسن حقیقی کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اس کی بندگی کرو اس کی پرستش کرو یہ کیسی جو ہے نمک حرامی کی بات ہے کہ ہر لمحہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو اور پھر اسی کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کی بندگی میں اور اس کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، یہ زبردست تمہاری نمک حرامی ہے. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آخری آیت کے اندر، اس سے اگلے رکوع کی آخری آیت میں انسان کی غیرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے للکارا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کہ تم مردہ تھے، کچھ نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر وجود بخشا، تمہارا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرہون منت ہے، پھر بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کا اور اللہ کے ساتھ سرکشی کا معاملہ کرتے ہو، یہ کتنی زبردست تمہاری طرف سے نمک حرامی ہے. انسانی غیرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے للکارا ہے. تو بہرحال اس سے اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص و عام نعمتوں کو ذکر کر کے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کی انسانوں کو اور دنیا کے رہنے والے لوگوں کو دعوت دی ہے. اگلے رکوع کے اندر اور اگلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی اسی سلسلے میں بیان فرمایا ہے، وہ بھی اپنی نعمتوں کی یاد دہانی ہے. اس لیے کہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو طرح کی ہیں. بعض نعمتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ہیں جو سوری ہیں، یعنی جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، وہ نعمتیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دکھائی دیتی ہے، جس کا ہم احساس کرتے ہیں، ظاہری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، آسمان، زمین، ہمارا وجود، کھیتیاں، باغات، پھل، ہواؤں کا نظام، پانی کا نظام، یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جو ظاہری نعمتیں ہیں، جو ہمیں دکھائی دینے والی نعمتیں ہیں. اور بعض نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر ایسی ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی، اس کو ہم معنوی اور باطنی نعمتیں کہہ سکتے ہیں، جیسے مسرت کے جذبات، خوشی کا دینا، غمی کا دینا، یا اسی طریقے سے علم ہے، عزت ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی باطنی نعمت ہے جو محسوس نہیں ہوتی، دوسری نعمتوں کی طرف دکھائی نہیں دیتی، مگر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں. یہ اس سے پہلا جو پورا رکوع تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری سوری اور محسوس نعمتوں کا ذکر کیا، وہ نعمتیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، آسمان، زمین وغیرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر ہوئی ہے، ان ساری نعمتوں کا تذکرہ اور ذکر کیا اللہ ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا احساس دلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، تو پھر اللہ کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کی بندگی کریں. اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر کر کے ہم پر اللہ کی طرف سے کی جانے والی باطنی نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجود ملائکہ بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو البشر بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، پھر فرشتوں کے پاس جو ہے ان کو سجدہ کروایا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا باعزت بنایا کہ فرشتوں کو بھی جو ہے ان کو سجدہ کرنا پڑا. ایسے عزت والے باپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اولاد بنایا، تمہیں ایسا باپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا کہ جس باپ کو فرشتوں نے بھی جو ہے سجدہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس سجدہ کروایا، تو ایسے باپ کی اولاد ہونے کا فخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا. یہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مخلوقات کو سجدہ کروایا، جناتوں کو حکم دیا، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کریں، تو گویا ساری مخلوقات میں افضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا. تو اپنی ساری کائنات میں اور اپنی ساری مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے باعزت تمہیں بنایا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے باپ کی اولاد ہونے کا فخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مرحمت فرمایا. تو ہر طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تمہارے اوپر ہوئی، ظاہری ساری نعمتیں بھی اور باطنی ساری نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرمائی ہیں. تو پھر اس پروردگار کا، اس خالق حقیقی کا، اس محسن اور منعم حقیقی کا یہ حق بنتا ہے، اور اس کے احسان اور اس کے انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی اور اس کی پرستش کرو. غرض یہ کہ یہ جو گیارہ آیتیں اور یہ جو اگلا رکوع ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے مختلف مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر ذکر فرمایا ہے. کل گیارہ آیتیں اس رکوع کی ہے، اس میں سے آج جو آیتیں تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش کا ذکر کیا اور پیدائش کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ساری مخلوقات کے اندر ان کو عزت بخشی اور ساری مخلوقات کے اوپر حتیٰ کہ فرشتوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بدتر و بزرگ بنایا اس کا واقعہ ذکر کیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مسجد ملائکہ ہونے کا واقعہ ذکر کیا کہ سارے فرشتوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سجدہ کروایا. پھر اس کے بعد ان کو جنت میں ان کی بیوی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا اور جنت کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا اور اس سے استمتاع کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا, ان کو اس بات کی آزادی دی گئی. وہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اور پھر اس کے بعد چوتھا مرحلہ ان کے واقعے کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس درخت کو کھانے سے ان کو جنت کے اندر منع کیا تھا, شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے وہ درخت کھا لیا اور پھر اس کی وجہ سے جنت سے نکل کر زمین کے اوپر ان کو آنا پڑا, وہ واقعہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا. اس طرح اس پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے کے مختلف واقعات کا ذکر کیا ہے. آج جو آیتیں پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا قصہ جو ہے ذکر فرمایا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بنایا, اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دو مخلوق کو پیدا فرما چکے تھے, ایک ملائکہ اور دوسرے جنات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو مخلوق انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے اس کائنات کے اندر پیدا کر رکھی تھی. اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا, آسمان و زمین سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا, اور پھر اس میں مخلوقات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ ملائکہ تھے اور جنات تھے. ابھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا تھا, مگر ملائکہ اور جنات یہ دونوں مخلوقات ایسی ہے کہ اس کائنات کی ساری چیزوں سے تمتع کی اور فائدہ اٹھانے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی. اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہے ان ساری چیزوں سے نہ جنات فائدہ اٹھا سکتے تھے نہ ملائکہ اور فرشتے فائدہ اٹھا سکتے تھے. ملائکہ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جبلت اور ان کی فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی بنائی ہے کہ انہیں نہ کھانے کی حاجت ہے نہ پینے کی حاجت ہے, کسی چیز کا ان کی طبیعت کے اوپر اثر نہیں ہوتا اور کسی چیز کا جو ہے ان کی طبیعت کے اندر تقاضا نہیں ہوتا, کسی طرح کے جذبات اور احساسات ان کی جبلت اور فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور جس کو جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا بس وہ اسی کام میں ہر وقت لگا ہوا ہے, کسی دوسری چیز کا تقاضا کسی دوسری چیز کا جذبہ اور احساس ان کی جبلت اور ان کی طبیعت میں نہیں ہے. بعض فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اس لیے کہ وہ اللہ کے سامنے رکوع کے اندر رہیں تو وہ رکوع میں ہیں, جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ رکوع میں ہیں اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے وہ رکوع کے اندر رہیں گے. بہت سے فرشتے اللہ نے اس لیے پیدا کیے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہیں, اللہ کے سامنے جو ہے سجدے کے اندر پڑے رہیں, تو جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ سجدے میں ہیں اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے وہ سجدے کے اندر رہیں گے. بعضوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس لیے کہ اللہ نے جو بیت المعمور بنایا ہے, جیسے بیت اللہ زمین کے اوپر اللہ نے اپنا گھر بنایا کعبۃ اللہ, ویسے اللہ نے آسمانوں پر بھی اپنا گھر بنایا ہے, اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے, قرآن میں اس کا نام بیت المعمور ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کو پیدا کیا کہ وہ اس بیت المعمور کا طواف کرتے رہیں, جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ طواف کے اندر لگے ہوئے ہیں اور طواف کر رہے ہیں, جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے وہ طواف کرتے رہیں گے. تو غرض ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی کہ ان کی جبلت میں ان کی فطرت اور ان کی طبیعت کے اندر کسی طرح کے جذبات کسی طرح کے تقاضے اور کسی طرح کے احساسات نہیں ہے, اس لیے وہ کائنات کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. کائنات میں اللہ نے جو کھانے کی چیزیں بنائی فرشتے ان سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے, کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پینے کی چیزیں بنائی رہنے کی چیزیں بنائی اپنی طبیعت کے لیے فائدہ اٹھانے کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی, ملک کی طبیعت اور فرشتوں کی طبیعت اس کا تحمل نہیں کر سکتی اور اس سے جو ہے فائدہ نہیں اٹھا سکتی. اسی طریقے سے جنات اور شیاطین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے وہ تھوڑی بہت کائنات کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے تھے, مگر چونکہ وہ بھی آنکھ سے بنے ہوئے تھے اور ان میں بھی جو ہے ناریت کا اور آنکھ سے پیدا ہونے کی طبیعت کا غلبہ تھا, اس لیے کائنات کی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ ان سے وہ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے. جیسے ان کے اندر ناریت کا غلبہ تھا، اس وجہ سے اپنی حفاظت کے لیے جو ہے انہیں کسی عمارت کی ضرورت نہیں تھی، انہیں کسی مکان کی ضرورت نہیں تھی، انہیں برج کی، قلعوں کی، ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، اس کے بغیر ہی وہ اپنی حفاظت کر لیتے تھے، اس لیے ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں یہ بات منظور ہوئی کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے کہ کائنات کی ساری چیزوں سے تمتع کی اور کائنات کی ساری چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی اس کی طبیعت اور اس کی فطرت کے اندر صلاحیت ہو. وہ زمینی جتنی چیزیں ہیں، زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ان ساری چیزوں سے بھی فائدہ اٹھائے، اور آسمانی جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ان ساری چیزوں سے بھی فائدہ اٹھائے. ایک ایسی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیدا کرنا منظور ہوا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش فرمائی اور انسان کی ایسی جبلت، ایسی فطرت اور طبیعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی کہ وہ زمینی ساری چیزوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس کی طبیعت کے اندر ہر طرح سے اور ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت رکھی، اور روحانی حیثیت سے وہ عالمی چیزوں کی، آسمانی چیزوں سے بھی فائدہ جو ہے اٹھا سکتا ہے. اپنی روحانی ترقی کر کے جو علوی اور ملکوتی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں اس سے بھی وہ بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ایسی مخلوق بنائی کہ وہ ساری چیزوں سے، زمین کی چیزوں سے بھی اور آسمان کی ساری چیزوں سے بھی اس کی طبیعت کے اندر فائدہ اٹھانے کی صلاحیت ہے، اور اس کی فطرت وہ ساری چیزوں سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتی ہے. تو بہرحال کائنات کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ اور جنات کو پیدا کر چکے تھے، لیکن ملائکہ اور جنات کائنات کی ساری چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی کائنات کو پیدا فرمائے، ایک ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے کہ جو ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیدا کرنا منظور ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنے اس خیال کا اظہار فرمایا. پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنی اس مشیت کا اور اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا کہ وہ وقت ابھی یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت کہ کہا تھا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر نائب، یعنی ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں کہ جو زمین کے اوپر رہے گی اور میری نیابت کے فرائض جو ہے انجام دے گی، میرا نائب بن کر اور میرا خلیفہ بن کر کے وہ زمین کے اندر رہے گی اور اپنی زندگی گزارے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس ارادے کا اظہار فرمایا، اور صورتاً گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مشورہ لینا چاہا کہ میں، یہ امتحان تھا فرشتوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کو کسی کام کو کرنے کے لیے کسی کے سامنے اس کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق حقیقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مالک الملک ہے، ساری چیزوں پر اس کی حکمت ہے، ساری چیزوں کی حکومت ہے، ساری چیزوں کے اوپر اس کا قبضہ اور قدرت ہے. اس کو کسی کے سامنے کسی کو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی مشیت کا کسی کے سامنے اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا امتحان لینے کی غرض سے بطور مشورہ اپنے خیال کا فرشتوں کے سامنے اظہار فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس کا نام انسان ہوگا، وہ جو ہے زمین میں جائے گی اور میری نیابت کے فرائض انجام دے گی. فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے بہت نیاز مندی کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ جس مخلوق کو تو اپنا نائب بنا کر کے زمین کے اندر بھیجنے والی ہے، اس مخلوق کے اندر تو شر اور خیر دونوں کا مادہ رکھا ہوا ہے، اس مخلوق کے اندر تو شر کا بھی مادہ ہے اور وہ مخلوق تو فساد بھی مچائے گی، زمین کے اندر خون ریزی بھی مچائے گی، تو پھر وہ تیری نیابت کے فرائض کس طرح سے انجام دے گی؟ وہ تو تیری نافرمانیاں بھی کرے گی، اس سے تو تیری نافرمانیوں کا صدور بھی ہوگا، وہ تو تیری باتوں کی اور تیرے احکام کی خلاف ورزی بھی کرے گی، پھر وہ تیرا نائب بن کر کے جو ہے دنیا کے اندر کیسے رہے گی اور تیری نیابت کے کیسے وہ فرائض جو ہے انجام دے گی؟
اور اس کے لیے اگر تو نیابت ہی چاہتا ہے تو اس کے لیے تو فرشتے زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ فرشتوں کے اندر جو ہے ایسی طبیعت ہے اور فرشتوں کی ایسی خصلت ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا صدور متصور ہی نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، ان کی طبیعت کے اندر یہ بات ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کلام مجید میں دوسری جگہ فرشتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا ان کو حکم دے رکھا ہے بس اس چیز کے کرنے میں وہ لگے ہوئے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وہ خلاف ورزی نہیں کرتے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جن فرشتوں کو رکوع کا حکم دیا جا چکا ہے بس وہ رکوع کے اندر ہیں اور مسلسل رکوع میں ہیں اور رکوع کے اندر رہیں گے، سجدے میں ہے تو سجدے میں رہیں گے، طواف کا حکم ہے تو طواف کرتے رہیں گے، اللہ کے سامنے قیام کا حکم ہے تو قیام کے اندر لگے رہیں گے، کبھی ایک ادنا لمحے کے لیے ان کو جس کام کا حکم دیا گیا ہے ایک ادنا لمحے کے لیے وہ اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرے، یہ فرشتوں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرشتوں نے کہا کہ اللہ تیری خلافت کے لیے تو ملائکہ زیادہ مناسب ہیں کہ ان سے تیری نافرمانی کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ تیرے احکام بجا لاتے ہیں۔ یہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے انسان کو پیدا کرنے کی مشیت کا اظہار کیا تو فرشتوں نے کہا، قالوا فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ بنائیں گے زمین کے اندر نائف ایسی مخلوق کو جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی، جو خود زمین کے اندر فساد مچائے خون روزی کرے وہ تیری جو ہے تیری نیابت کے فرائض کس طرح سے انجام دے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی اس مشیت اور اپنے اس خیال کا جو ہے فرشتوں نے بھی اظہار کیا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کے سامنے یہ کہا کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو کیا یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور مشورے کے ملائکہ سے کہی تھی، یعنی اس خیال سے کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ سے مشورہ طلب کریں کہ اس سلسلے میں ملائکہ اور فرشتوں کی کیا رائے ہے، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اطلاع دی تھی، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح سے ان کی رائے کو جو ہے ظاہر کرنا چاہتے تھے اور ان کے رائے معلوم کرنا چاہتے تھے، کیا وجہ تھی؟ حضرات مفسرین اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مشورہ تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں آدمی کے اوپر اس کام کے سارے پہلو واضح نہ ہو اور وہ اس پر جو ہے مکمل علم و بصیرت نہ رکھتا ہو، اسے خود سمجھ میں نہ آتا ہو، تب وہ جاننے والوں سے سمجھداروں سے اس بارے میں جو ہے پوچھتا ہے اور مشورہ کرتا ہے، تو مشورے کی ضرورت وہاں ہوتی ہے، یا مشورہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں حقوق سب کے مساوی ہوتے ہیں، ساروں کا حق برابر برابر ہوتا ہے، تو پھر وہاں ساروں کی رائے لی جاتی ہے کہ بھئی کسی کی حق تلفی نہ کی ہو جائے اور پھر جو ہے سب کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں پارلیمانی نظام جو رائج ہوتا ہے ساری کونسلوں کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جو سارے ارکان ہوتے ہیں سب کا اپنا اپنا حق ہوتا ہے اور سارے مساوی حقوق رکھتے ہیں، تو وہاں سب کی رائے لی جاتی ہے اور پھر جو ہے کسی کا حق تلف نہ ہو اس خیال سے سب کے رائے کے مطابق جو ہے فیصلہ کیا جاتا ہے، تو مشورہ وہاں ہوا کرتا ہے کہ جہاں امر کا معاملے کے سارے پہلو واضح نہ ہو اور آدمی کے پاس مکمل علم و بصیرت اس کام کے اوپر نہ ہو، یا جہاں حقوق مساوی ہوتے ہیں وہاں جو ہے مشورہ طلب کیا جاتا ہے اور وہاں مشورہ لیا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو دونوں چیزوں میں سے کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مکمل علم و بصیرت رکھنے والے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ کلام مجید میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اللہ کے احاطہ علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، کسی معاملے کی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر مخفی ہو اور چھپی ہوئی ہو یہ ہو نہیں سکتا ہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر روشن ہیں، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے واضح ہیں، اس لیے اللہ کے اوپر تو معاملے کے سارے پہلو واضح ہوتے ہیں، اللہ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، اللہ خبیر ہیں، اللہ بصیر ہیں، ساری چیزوں کو خوب جانتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر سارے حقوق مساوی ہو تو وہاں مشورہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب پر حق رکھتا ہے, اللہ تو سب کا مالک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت تو سب پر ہے, اللہ پر کوئی حق نہیں رکھتا, اللہ کا حق سب کے اوپر ہے. تو وہاں حقوق کے مساوی ہونے کی بھی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو ہے ساری چیزوں کے اوپر قدرت رکھتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری چیزوں کے اوپر حق رکھتے ہیں. اللہ کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے, کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ تو نے یہ کیوں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جو کرتا ہے اس کے متعلق اللہ سے پوچھا نہیں جائے گا, وهم يسألون لوگ پوچھے جائیں گے. تم جو اپنی زندگی کے اندر کرو گے روز قیامت اللہ تمہیں پوچھے گا کہ یہ تم نے کیوں کیا, لیکن اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ تو نے فلانے کو بھوکا کیوں مارا, یا فلانے کو فلانی نعمت کیوں دی اور فلانے کو کیوں دی. اللہ کو کسی کو پوچھنے کا حق, اللہ کے سامنے کسی کو ایسی باتیں پوچھنے کا حق نہیں ہے. اس لیے اللہ کو تو مشورے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس بات کو کیوں رکھا؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے دو فائدے تھے. یہ بات ایک تو اس فائدے کے پیش نظر رکھی گئی کہ فرشتوں کا امتحان لینا تھا, اور صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورے کی رکھی. مشورے کی صورت اس لیے رکھی تاکہ مخلوق کو مشورے کی تعلیم دی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس کے ذریعے سے مشورے کی تعلیم دینا چاہتے تھے کہ دیکھو جب کوئی کام کرو تو آپس میں سوچ سمجھ کر, آپس میں ایک دوسرے کی رائے لے کر, اور جو تم میں صاحب و رائے اور اچھی رائے رکھنے والے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, اور جو جن کے رائےوں کے اندر درستگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کے اندر مشورہ کرو اور پھر کسی کام کو انجام دو. اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ جب کوئی اہم کام کیا جائے تو مشورہ کر کے کیا جائے, آدمی اپنی سوچ سے اس کا فیصلہ نہ کر دے, اور اپنی سوچ سے اس کا فیصلہ کر کے اس کام کو انجام نہ دے دے, آدمی کو مشورہ کرنا چاہیے پھر اس کام کو انجام دینا چاہیے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مشورے کا حکم دیا, وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ معاملات کے اندر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کرو, اور مشورہ کرنے کے بعد جب کسی کام کا تم ارادہ کر لو, فاذا عزمت مشورہ کر لیا اور مشورہ کر کے تم نے کسی کام کا فیصلہ کیا, فتوکل علی اللہ پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اس کام کو انجام دے دو, اللہ تمہارے اس کام کے اندر خیر و برکت مقدر فرمائے گا. ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورہ کرنے کا حکم دیا, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب وحی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی, اور مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چیزیں آپ کے اوپر اتاری جاتی, آپ کو بتائی جاتی. آپ کو مشورہ کرنے کا کیوں حکم دیا؟ جب کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانا ہوتا اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی اور اللہ کی طرف سے حکم دے دیا جاتا کبھی اس کام کو کر لو, مگر ایسا نہیں کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جب کوئی کام انجام دینا چاہو تو ان حضرات صحابہ سے مشورہ کرو, اور اس کے بعد جو ہے کسی بات کا فیصلہ کر کے اللہ کے بھروسے اس کام کو انجام دو. یہ اس لیے کہ امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے ذریعے سے تعلیم دینی تھی کہ تم اپنے آپس کے کاموں کو باہم مشورے سے انجام دیا کرو. میرے بھائیوں, آج ہمارے اندر اس بات کی کمی ہے کہ ہم اپنے کاموں کے اندر مشورہ نہیں کرتے. ہمارے چاہے دنیاوی امور ہوں, چاہے ہمارے دینی امور ہوں, ہر امر کے اندر ہمیں جو ہے صاحب الرائے لوگوں سے, یعنی ایسے لوگ کہ جن میں رائے کی درستگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے, جنہیں معاملے کی سمجھ ہوتی ہے اور جن کی نظر جو ہے دور تک ہوتی ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں اپنے کاموں کے سلسلے میں, چاہے وہ کام دنیا سے متعلق ہوں, چاہے وہ کام ہمارے دین سے متعلق ہوں, ان کاموں میں ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے. جب مشورہ کر کے کوئی کام کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں خیر و برکت مقدر ہوتی ہے. بعض مرتبہ ہماری سوچ اور ہماری سمجھ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتی ہے, مگر اس کام کا نتیجہ اور انجام غلط ہوتا ہے, اس کے انجام کی طرف ہماری عقل اور ہماری سمجھ نہیں پہنچتی. ہم کسی کے سامنے اس بات کو رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو جو ہے دور کی سمجھ دی ہوتی ہے, تو وہ ہمیں اس نتیجے اور انجام کی طرف متنبہ کرتا ہے جس کی طرف ہماری نظر نہیں ہوتی, اور اس طرح ہم اس کام کے غلط انجام سے جو ہے بچ جایا کرتے ہیں. اس لیے مشورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہے. ہم اپنے کاموں کو آپس کے مشوروں سے جو ہے انجام دیں, بہت سارے مصائب سے اور بہت سارے غلط نتائج سے اس کے ذریعے سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو صورت مشورے کی رکھی, اس کا مقصد حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ مخلوق کو مشورے کی تعلیم دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود تھا. اور دوسرا فائدہ حضرات مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا نہیں کیا تھا, فقط فرشتے اور جنات و شیاطین اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پیدا کیے تھے. فرشتے تو ایسے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں تھے, ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں, ہمیشہ اللہ کی فرما برداری میں رہتے تھے. اور شیاطین بہت سارے ایسے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے, اللہ کے احکام کے خلاف ورزی کرتے تھے. اس لیے فرشتوں کو اور ملائکہ کو اس بات کا خیال پیدا ہو گیا تھا کہ لن یخلق اللہ خلقا اکرم علیہ ولا اعلم منا. ایک روایت کے اندر فرشتوں کی الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ فرشتے آپس میں ایسا کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں فرمائے گا کہ جو ہم سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک ہو اور ہم سے زیادہ علم رکھنے والی ہو. وہ اپنا یہ زعم رکھتے تھے کیونکہ شیاطین اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے, اللہ کے احکامات کے خلاف ورزی کیا کرتے تھے, اور فرشتے مسلسل اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہتے تھے. اس لیے انہیں اس بات کا احساس پیدا ہو گیا تھا اور یہ زعم ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا کہ کوئی ایسی مخلوق نہیں آئے گی کہ جو ہم جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار ہو اور ہم سے زیادہ باعزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہو. مگر اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اللہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے کہ جو اپنی اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے فرشتوں سے بھی اوپر کا مقام پا سکتا ہے. ایسی مخلوق اللہ پیدا کرنے والا ہے, ایسا اللہ کے علم میں تھا. اور فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ ایسی مخلوق نہیں آئے گی, اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مخلوق کو پیدا کرنا منظور ہوا تو اللہ نے ان کے سامنے اس خیال کا اظہار فرمایا تاکہ ان کے دلوں میں جو زوم تھا وہ نکل جائے کہ تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ تم سے زیادہ باعزت مخلوق اور تم سے زیادہ علم رکھنے والی مخلوق اس کائنات کے اندر آنے والی نہیں ہے, تو سن لو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو پیدا فرمانے جا رہے ہیں کہ جو اگر اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرے تو تم سے زیادہ بھی بہت عزت کے مقام کے اوپر اور تم سے بھی زیادہ بہت اونچے مقام کے اوپر جو ہے پہنچ سکتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنی اس رائے کا اور اپنے اس خیال کا جو ہے اظہار فرمایا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کا اظہار کیا گیا تو فرشتوں نے ایک نیاز مند خادم کی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کیا. یہ جو فرشتوں نے کہا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارادے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا, نعوذ باللہ. فرشتوں سے تو یہ چیز متصور ہی نہیں تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بات کے اوپر اعتراض کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نافرمانی کا ارتکاب کرے. ان کی طبیعت کے اندر یہ بات تھی ہی نہیں, وہ تو اللہ کی مطیع اور فرما بردار مخلوق تھی. خود اللہ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے اور انہیں جو کرنے کو کہا گیا ہے اس کو کرتے رہتے ہیں. تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پر اعتراض کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن یہ جو کچھ فرشتوں نے عرض کیا وہ ایک نیاز مند خادم کی طرح سے جو ہے ایک درخواست تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. جیسے کوئی کسی شخص کا کوئی فرما بردار غلام ہو, فرما بردار خادم ہو, جو اپنے آقا اور مالک کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا, وہ آقا اور مالک کبھی اپنے اس خادم سے کہے کہ میں فلانے کام فلانے صاحب سے کروانا چاہتا ہوں, فلانے سے میں یہ کام کروا لوں گا, تو وہ خادم جو آقا کا بہت فرما بردار ہے, آقا کا بہت باوفا خادم ہے, وہ اپنی خدمات آقا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ آپ اگر مجھے حکم دیں گے تو میں بھی اس کام کو کر لوں گا, میں تیار ہوں اس کام کو کرنے کے لیے, آپ کو یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دوسرے سے کہیں, آپ مجھ سے فرما دیں میں آپ کا وہ کام کر دوں گا. نیاز مند خادم کے یہ جذبات ہوتے ہیں اور نیاز مند خادم کے یہ احساسات ہوتے ہیں کہ وہ ہر وقت اپنے آقا کی خدمت کے لیے بالکل مستعد اور تیار رہتا ہے. فرشتوں نے جو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہی وہ اعتراض نہیں تھا, اسی نیاز مند خادم کی درخواست تھی. فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ بارِ الٰہی وہ مخلوق تو زمین میں خونریزی اور فساد مچائے گی اور اس میں تو ایسا مادہ بھی رکھا ہوا ہے کہ وہ تیری نافرمانی کر سکتی ہے, جو ہے تیری زمین کے اندر خونریزی مچا سکتی ہے, بگاڑ پھیلا سکتی ہے. ہم تو ہر وقت تیری تقدیس اور تیری تسبیح کے اندر لگے ہوئے ہیں, اور ہم تو ہر وقت آپ کی اطاعت کو کمر بستہ رہتے ہیں, آپ کی بات کو ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. اگر آپ ہمیں اس خدمت کا موقع دیں گے تو ہم بھی اس خدمت کرنے کو بالکل تیار ہیں. یہ اپنی خدمات فرشتوں نے پیش کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا کہ آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں, آپ ان کو کیوں نائب اور خلیفہ بناتے ہیں, یہ تو ایسی بگڑی ہوئی مخلوق ہے, وہ جو ہے آپ کی زمین کے اندر بگاڑ پھیلائے گی, آپ کے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کو خلیفہ اور نائب بنائے. ایسا اعتراض نہیں تھا, بلکہ یہ اپنی خدمات فرشتوں نے پیش کی تھی. ایک نیازمند خادم کی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے درخواست کی تھی کہ اللہ آپ اگر ہم سے وہ کام لینا چاہیں تو ہم بھی اس کے لیے بالکل تیار ہیں, اور آپ ہمارے متعلق جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے, ہم تو ہمیشہ آپ کی تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, ہم ہر وقت آپ کی تسبیح بیان کرنے میں, آپ کی تقدیس اور آپ کی پاکیز کی بیان کرنے میں ہر وقت لگے رہتے ہیں, آپ ہمارے متعلق جانتے ہیں, اس لیے اگر ہمیں بھی یہ خدمت سپرد کی جائے تو ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرشتوں نے جب یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح سے اس کا جواب دیا. پہلا جواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکمانہ انداز میں ان کو دیا, اور دوسرا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکیمانہ انداز میں ان کو دیا. پہلا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حاکمانہ انداز میں تھا وہ یہ دیا, قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ بات سن کر کے ارشاد فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. زمین کی خلافت کے لیے اور زمین کی خلافت کی اہمیت, زمین کی خلافت کی ضرورت اور زمین کی خلافت کے واقفیت کے متعلق جو چیزیں میں جانتا ہوں ان چیزوں کو تم نہیں جانتے. کس میں زمین کی خلافت کی صلاحیت ہے اور زمین میں جا کر کے کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت کے فرائض انجام دے سکتا ہے, کس میں اس کی صلاحیت ہے وہ میں جانتا ہوں تم نہیں جان سکتے. یہ حاکمانہ جواب تھا کہ تم کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے, میں جو کرتا ہوں میں اپنے علم کے مطابق کرتا ہوں, میرا علم جہاں پہنچ سکتا ہے اور جن چیزوں کو دیکھ سکتا ہے, تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, تمہارے علم کی وہاں تک رسائی نہیں ہے, تمہارا علم اس چیز کو نہیں دیکھ سکتا, اس لیے تمہیں یہاں کچھ بولنے کی جو ہے اجازت نہیں ہے اور کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. انی اعلم ما لا تعلمون, میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, اس لیے میں اپنے علم کے مطابق کر رہا ہوں. تمہارا علم بہت محدود ہے اور میرا علم بہت وسیع ہے, اس کا کوئی منتہا نہیں ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, اس لیے میں جو دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے, اس لیے تمہیں یہاں کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہے. حاکمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب تھا. فرشتے چونکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کام کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کی پیدائش کرنے جا رہا تھا, حقیقت میں کوئی ان کو اعتراض تھا ہی نہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاکمانہ انداز میں یہ کہا گیا تو فوراً اپنا سر خم تسلیم کر دیا, گردنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دی, اور فوراً اپنی کم علمی کا, اپنی قصور فہمی کا, اپنی کم سمجھی کا انہوں نے اعتراف کر لیا اور یوں کہا, قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ان فرشتوں نے کہا کہ پاک ہے پروردگار تیری ذات, ہمیں علم کچھ علم نہیں ہے, ہم کوئی چیز نہیں جانتے, کسی چیز کا ہم کو علم نہیں ہے, بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہم نے جتنا آپ نے ہم کو سکھایا اور جتنا آپ نے ہم کو علم دیا, اس سے زیادہ کا علم ہمیں نہیں ہے. ہمیں اپنی کم علمی کا اعتراف ہے, ہم اس بات کا جو ہے سر جھکا کر, گردنیں جھکا کر اس بات کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں جتنا علم دیا ہے اور جتنی چیزیں تو نے ہمیں بتلائی اور سکھلائی ہے بس اتنی ہی چیزیں ہم جانتے ہیں, اس سے زیادہ کسی چیز کا ہمیں علم نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم, واقعی آپ سب کچھ جاننے والے ہیں اور آپ بے انتہا حکمت والے ہیں, آپ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. ہمیں اس بات کا اعتراف ہے, آپ انسان کی پیدائش کرنے جا رہے ہیں, آپ انسان کی تخلیق کرنے جا رہے ہیں, یا یقیناً وہ آپ کی حکمت بالغہ کے پیش نظر ہے اور آپ کی حکمت ہی کے مطابق وہ بات ہے. ہمیں اس بات کا اعتراف فوراً سر تسلیم خم کر لیا. فرشتے ان کا مزاج اور ان کی طبیعت بھی کچھ ایسی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے. ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت رویہ اختیار کیا گیا, فوراً انہوں نے جو ہے اپنے سر تسلیم خم کر لی اور ایک نیاز مند خادم کی طرح سے اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیا کہ اللہ تیری مرضی کے آگے, تیری مشیت کے آگے ہم دم نہیں مار سکتے, تیری مشیت اور تیرے ارادے میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے, تو جو چاہے کر سکتا ہے اور اپنی کس حکمت بالغہ کے پیش نظر تو اس کام کو کرنے جا رہا ہے وہ تو ہی جانتا ہے, یہ اللہ ہم نہیں جانتے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ پہلا جواب تھا جو حاکمانہ تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حکیمانہ انداز میں ایک واقعے کا اظہار کر کے ان کو جواب دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ ظاہر کر کے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو گویا سمجھایا کہ کیوں میں انسان کو زمین کے اندر اپنا خلیفہ اور اپنا نائب مقرر کرنے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی جتنی چیزیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر, زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا, اشیاء چیزیں اس کے سوا جتنی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی, ان ساروں کے نام, ان ساروں کے خواص, ان ساروں کے آثار اور نشانیاں سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھلا دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ساری کائنات کی جتنی چیزیں تھیں, کائنات کی جتنی مخلوقات تھی وہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کی, اور پھر فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ان ساری چیزوں کے نام بتلاؤ. فرشتوں کے اندر چونکہ اس بات کی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ کسی چیز کا علم حاصل کریں یا ان چیزوں کو جو ہے سیکھیں, اس بات کی صلاحیت ہی نہیں تھی, اس لیے وہ چیزوں کے خواص, اس کے نام اور اس کے آثار نہیں جانتے تھے, تو انہوں نے جو ہے اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب ہو کر اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلام ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان ساری چیزوں کے نام ان فرشتوں کو بتلاؤ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری چیزوں کے نام جو ہے فرشتوں کو بتلا دیے, جو کائنات میں جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی تھی, جتنی مخلوقات, جاندار, بے جان, جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی تھی وہ ساری چیزوں کے نام آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے فرشتوں کو بتلا دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھا میں نے جو کہا تھا, الم اقل لکم, میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کی چھپی باتوں کو جانتا ہوں, تم نہیں جانتے ہو. یہ زمین کے خلاف اور زمین کی نیابت کرنے کے لیے اس زمین کی چیزوں سے کے خواص, زمین کی چیزوں کے آثار, ان کے حقائق کو اور ان کے ناموں کو جاننا ضروری ہے. زمین کی چیزوں کے خواص اگر تم نہیں جانتے تو اس میں نیابت کے فرائض تم کیسے انجام دو گے, تم میں وہ صلاحیت ہے ہی نہیں. انسان میں وہ صلاحیت ہے کہ ان چیزوں کا وہ علم حاصل کرے, ان چیزوں کو جانے, تو وہ زمین کے اندر اللہ کی نیابت کے فرائض انجام دے سکتا ہے. چنانچہ آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور سکھلا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے نام. اس کائنات میں جتنی چیزیں اللہ نے بنائی تھی, جاندار چیزیں بھی اور بے جان چیزیں بھی, ہر ایک کے نام بھی, ہر ایک کے خواص یعنی ہر ایک کے اندر کیا خاصیت ہے, ہر ایک کی کیا حقیقت ہے, وہ ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقف کر دیا. اب یہاں حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کے نام سکھلا ہے, تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ آ گئے, فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سکھلاتے تو فرشتوں کو بھی آ جاتے اور فرشتے بھی بتلا دیتے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ اس اعتراض کو ذکر کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیتوں سے کہیں یہ اشارہ نہیں ملتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی کے اندر ان چیزوں کی تعلیم دی ہو. یہاں یہ احتمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تعلیم دی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو, یہ جو ساری چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلائے, تو وہاں فرشتے بھی تھے. عام مجمع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی, مگر چونکہ فرشتوں کے اندر اس کو اخذ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، اس لیے فرشتوں کو وہ سمجھ میں نہیں آیا اور فرشتے اس کو یاد نہیں کر سکے، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اخذ کرنے کی صلاحیت رکھی تھی، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا تو سب کو، جیسے استاد شاگردوں کو پڑھاتا ہے تو شاگرد جو ہے مختلف صلاحیتوں کے ہوتے ہیں، کوئی استاد کی بات کو سمجھتا ہے جس میں صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرا شاگرد انہی باتوں کو جس کو ایک نے سمجھ لیا دوسرا شاگرد اس میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے تو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سکھلایا تو سب موجود تھے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے اور فرشتوں کی جمعیت اور جماعت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں رکھی ہوئی تھی، سب کے سامنے وہ چیزوں کے نام، چیزوں کے خواص اور آثار سکھلائے گئے، مگر چونکہ فرشتوں کے اندر اس کی صلاحیت ہی نہیں تھی ان چیزوں کو سیکھنے کی، تو وہ سیکھ نہیں پائے اور سمجھ نہیں پائے، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں انسان میں یہ صلاحیت تھی تو وہ سیکھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے سے تفوق اور برتری آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ صلاحیت آدم میں ہے، تم میں نہیں ہے، تم ساروں کو سکھلایا گیا، آدم نے جو ہے سیکھ لیا اور تم سیکھ نہیں پائے۔ اس لیے زمین کی خلافت اور زمین کی نیابت کی صلاحیت انسان کے اندر ہے، تمہارے اندر نہیں ہے۔ اگر چیزوں کے خواص تمہیں معلوم نہیں ہے، بھوک کیا چیز ہوتی ہے وہ فرشتوں کو معلوم ہی نہیں ہے، تو پھر جو ہے کسی بھوک کا مقدمہ ان کی عدالت کے اندر آ جائے تو وہ اس کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جب چیزوں کے خواص اور چیزوں کے آثار معلوم ہی نہیں ہے تو پھر نیابت کے فرائض وہ کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ انسان میں تو یہ صلاحیت ہے، وہ ساری چیزوں کو جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں اللہ کی خلافت اور اللہ کی نیابت کے فرائض وہ انجام دے سکتا ہے۔ تو بہرحال وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھلا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام۔ یہاں آدم کو سکھلایا اسی وجہ سے کہا گیا کہ آدم نے سیکھ لیا تھا، اس لیے سکھلانے کی نسبت ان کی طرف کی گئی۔ استاد جب شاگردوں کو پڑھاتا ہے تو جو ہے اگر ایک شاگرد نے استاد کے پاس اچھی طرح پڑھایا، استاد کی ساری باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیا اور دوسرے نے نہیں سمجھا، تو جو ہے عرف میں یوں ہی بولا جاتا ہے کہ استاد نے فلانے کو سکھلا دیا، فلانے کو پڑھا دیا، حالانکہ دوسرے کو بھی پڑھایا تھا مگر اس نے پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا، استاد کی باتوں کو نہیں سمجھا، اس لیے سکھلانے کی نسبت اس کی طرف نہیں کی گئی۔ آدم علیہ السلام کو سکھلایا اللہ نے سب کو تھا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی، فرشتوں کو بھی، مگر فرشتے سیکھ نہیں پائے، سمجھ نہیں پائے، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیکھ لیا، اس لیے نسبت سکھلانے کی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی گئی کہ اللہ نے سکھایا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری چیزوں کو سیکھ لیا اور سکھلا دیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری چیزوں کے نام۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ان ناموں کو فرشتوں کے اوپر، وہ ساری کائنات کو، مخلوق، سارے مخلوقات کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے کیا اور کہا کہ ان کے نام بتاؤ۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری مخلوقات کو فرشتوں کے اوپر اور یوں کہا، فقال، اور یوں کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، بتلاؤ تم مجھے ان ساری چیزوں کے نام اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ یعنی جو تم یہ کہتے ہو کہ ہم بھی زمین کے اندر آپ کی خلافت کے فرائض انجام دے سکتے ہیں اور آپ کے نائب بن کر ہم بھی زمین کے اندر رہ سکتے ہیں، اگر تم اپنی اس بات کے اندر سچے ہو تو جن چیزوں کی نیابت کرنی ہے ان چیزوں کے نام ذرا بتلا دو، ان چیزوں سے تم کتنی واقفیت رکھتے ہو وہ ذرا بتلا دو، اگر تم واقفیت رکھتے ہو تو تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو کہ ہم اپنی خلافت اور فرائض کے جو ہے انجام دے سکتے ہیں، اور اگر تم نہیں بتلا سکتے تو پھر تم اپنے دعوے کے اندر غلط ہو۔ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، بتلا دو تم مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو۔ فرشتوں کے اندر چونکہ صلاحیت نہیں تھی، وہ ان چیزوں کو نہیں بتلا سکتے تھے، فوراً اپنا سر تسلیم خم کر لیا، اپنی گردن جھکا دی اور جو ہے سر بستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کرنے لگے، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، ان فرشتوں نے کہا پاک ہے آپ کی ذات، کوئی علم نہیں ہے ہمارے پاس مگر اتنا ہی جتنا آپ نے سکھلایا، اس سے زیادہ کا علم ہم نہیں رکھتے، آپ نے جتنا علم ہمیں دیا بس اتنا ہی علم ہم رکھتے ہیں، اس سے زیادہ ایک ذرے کا علم بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں اس بات کا اعتراف ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، آپ کا علم ساری چیزوں کو محیط ہے، اور حکیم، آپ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، آپ جو کرتے ہیں اپنی حکمت کے پیش نظر کرتے ہیں، بے فائدہ اور بے مقصد وہ کام نہیں ہوا کرتا، یا وہ کام ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا نتیجہ اور انجام غلط نکلے، آپ کا کوئی کام ایسا نہیں ہو سکتا. الحکیم، آپ حکمت والے ہیں، آپ جو انسان کو پیدا کرنے جا رہے ہیں یقیناً آپ کی حکمت بالغہ کا اس میں دخل ہے، اور آپ اس کو پیدا کریں گے تو یقیناً اس کا انجام اچھا ہی ہوگا اور بہت بامقصد آپ کا یہ کام ہوگا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں. جب فرشتوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ ہم ان چیزوں کے نام جو ہے نہیں بتلا سکتے، اب باری آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنا روئے سخن پھیرا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ تم کہو. قال یا آدم انبئہم بأسمائہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم بتلاؤ ان فرشتوں کو ان ساری چیزوں کے نام، ان کے سامنے بولو کہ ان چیزوں کے نام کیا ہے، ان چیزوں کے حقائق کیا ہے، ان چیزوں کے خواص کیا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ سیکھ لیے تھے، سمجھ لیے تھے، ان میں صلاحیت تھی، اس نے ساری چیزوں کے نام بتلا دیے. جب ساری چیزوں کے نام بتلا دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا فلما انبأهم بأسمائهم، بس جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فرشتوں کو ان ساری چیزوں کے نام بتلا دیے تو قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان و زمین کے غیب کو اور آسمان و زمین کی بھید کی باتوں کو. انی اعلم ما لا تعلمون، پہلے اللہ نے کہا تھا، پھر اللہ نے ان کو یاد دہانی کرائی کہ میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کس میں خلافت کی صلاحیت ہے اور کس میں خلافت کی اور نیابت کی صلاحیت نہیں ہے وہ میں جانتا ہوں، یہ سمجھ تمہارے اندر نہیں ہے. میں نے تم سے پہلے ہی یہ بات کہی تھی، اب یہ بات تمہارے اوپر ظاہر ہو گئی. قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمان و زمین کے غیب کو، آسمان و زمین کی چھپی باتوں کو. واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور جانتا ہوں میں ان چیزوں کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور ان چیزوں کو جس کو تم چھپاتے ہو. اللہ کے احاطہ علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. جو انسان ظاہر کرتا ہے، مخلوقات جو چیزیں ظاہر کرتی ہیں اس کا بھی علم اللہ کو ہے، اور جو چیزیں چھپائے ہوئے ہیں اپنے سینوں میں، اپنی طبیعتوں کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں. اس وقت انسان کے دماغ میں کیا خیال گزر رہا ہے وہ اپنی زبان کے اوپر اس کو نہیں لایا، اس کے دل و دماغ سے وہ خیال اور احساسات گزر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے. کوئی چیز اللہ کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے. اللہ کا علم بے پناہ ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ کا علم ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہو سکتی. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جانتا ہوں میں ان چیزوں کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور ان چیزوں کو بھی جس کو تم چھپاتے ہو. یہ تین آیتیں تھیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اور پیدائش کا واقعہ اور پھر فرشتوں کے اوپر ان کے تفوق اور ان کے علمی برتری کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اظہار کیا. اس قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین آیتوں کے اندر بیان فرمایا. مقصد تو وہی ہے کہ دیکھو کیسے عزت دار باپ کی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں وجود بخشا، اور پھر کائنات کی دوسری مخلوقات کے اوپر کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بزرگی اور برتری مرحمت فرمائی. ایسے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمہارے اوپر انعامات ہیں، تو پھر اس اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی اطاعت کرو، اس اللہ کی فرما برداری کرو، اس کے انعامات کا استعمال کرتے ہوئے، اس کی مہربانیوں کو اور اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اسی اللہ کی نافرمانی کرو، یہ تمہارے لیے ہرگز ہرگز مناسب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت اور فرما برداری کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا اللهم اجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم آثرنا ولا توفر علينا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری ساری خطاؤں سے دلگزر فرما اے اللہ بہت گنہگار ہیں بہت خطا کار ہیں قصوروار ہیں مجرم ہیں اے اللہ سیاہ کار ہیں اے اللہ تو ہماری ساری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے اے اللہ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ عافیت کے ساتھ تو ہمیں اس سے نکال لے اے اللہ اپنی رضا مندی نصیب فرما اے اللہ اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم نے تو بہت گناہ کیے ہیں اے اللہ تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے ہیں اے اللہ بھی کلم کھلا گناہ کیے ہیں چھپ چھپا کر کیے ہیں چھوٹے گناہ کیے ہیں بڑے گناہ کیے ہیں اے اللہ رات کی اندھیریوں میں بھی کیے ہیں دن کے اجالوں میں بھی کیے ہیں اے اللہ تو ہمارے ہر گناہ کو خوب جانتا ہے اے اللہ ہم تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ تیری گرفت کی ہم طاقت نہیں رکھتے اے اللہ اپنی گرفت سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اپنی گرفت سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اپنی رضامندی نصیب فرما اے اللہ اپنی ناراضگی سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ اپنی رضامندی والے کام ہم سے کروا لے اے اللہ اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ اس امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما اے اللہ یہ امت بے کس و بے بس ہے اے اللہ کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے اے اللہ یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے اے اللہ ہم نے تیرے احکامات توڑے ہیں اے اللہ ہم نے تیرے نبی کے طریقوں کو چھوڑا ہے اے اللہ ہم نے تیرے نبی کی سنتوں کے جنازے نکالے ہیں اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ اپنی رضا مندی والی زندگی تو ہمیں نصیب فرما دے اے اللہ اپنی اطاعت والی زندگی تو ہمیں نصیب فرما دے اے اللہ اپنی فرما برداری تو عافیت کے ساتھ ہم سے کروا لے اے اللہ گناہوں سے چھٹکارا نصیب فرما اے اللہ تیری نافرمانیوں سے نجات نصیب فرما اے اللہ تیری نافرمانیوں سے نجات نصیب فرما اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ نفس و شیطان نے بیڑا غرق کر رکھا ہے اے اللہ تو دونوں کے چنگل سے ہمیں رہائی نصیب فرما اے اللہ دونوں کے چنگل سے تو ہمیں خلاصی نصیب فرما اے اللہ اپنی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ خواہشات نفسانی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ تیری مرضیات پر چلا کر نامرضیات سے بچنے کی تو ہمیں پورے پوری توفیق عطا فرما اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اے اللہ ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما اے اللہ ہر ایک کی زندگی سے پریشانیوں کا عافیت کے ساتھ خاتمہ فرما اے اللہ ہر ایک کو چین سکون اطمینان ایمان نصیب فرما. اے اللہ یہ درس قرآن کا سلسلہ اے اللہ جو تو نے اپنے فضل سے جاری کروایا ہے اے اللہ تو اسے بے حد قبول فرما. اے اللہ ہم سبوں کی نجات کا تو اسے ذریعہ بنا. اے اللہ ہم سبوں کی زندگی میں انقلاب اور تبدیلی کا تو اسے ذریعہ بنا. اے اللہ قرآن کے ساتھ شغف نصیب فرما. اے اللہ اس کے ساتھ تعلق اور محبت نصیب فرما. اے اللہ قرآن کا حق ادا کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآنی علوم سے تو ہمیں آراستہ فرما. اے اللہ تو اس سے مالا مال فرما. اے اللہ قرآنی معلومات کو اے اللہ اس کے معمولات میں بدلنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جو کچھ ہم قرآن پڑھتے سمجھتے ہیں اے اللہ جو کچھ اس کے ذریعے سے جانتے سیکھتے ہیں اے اللہ اسے زندگیوں کے اندر داخل کرنے کے اور اس پر عمل کرنے کے تو ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کے ساتھ تعلق اور شغف نصیب فرما. اے اللہ اس کی بے ادبی سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس کا احترام اس کی عظمت تو ہمارے دل کے اندر پیدا فرما. اے اللہ ہم سبوں کے حال پر رحم فرما. اللہ ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما, ہمارے اکابرین عظام کی مغفرت فرما. اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے جان و مال کی, اس کے عزت و آبرو کی, خاص کر اس کے ایمان کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ اس ایمان سوز ماحول میں اپنے ایمان کو بچانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. اے اللہ اگر تیرا فضل شامل حال نہ ہو اللہ ہم اپنا ایمان نہیں بچا سکتے. اے اللہ تو ہم سبوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما. اے اللہ جس وقت دنیا سے جا رہے ہوں اے اللہ تیرا کلمہ ہماری زبانوں پر ہو, تو ہم سے راضی ہو, ہم تجھ سے راضی ہوں, تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی واجب الادا حق ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو. اے اللہ ایسی خوشگوار موت تو ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ایسی خوشگوار موت تو ہمیں نصیب فرما. اے اللہ برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ خاتمے سے بڑا ڈر لگتا ہے. اے اللہ اعتبار خاتمے کا ہے. اے اللہ حسن خاتمے سے نواز دے. اے اللہ برے خاتمے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ میدان محشر کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حشر کا دن بڑا سخت دن ہوگا. اے اللہ اس دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما. اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما. اے اللہ جہنم اور اس کے عذابات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, اپنے خصوصی فضل سے ہمیں مالا مال فرما. اللہ اپنے خصوصی فضل سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما. اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جو ہم سے دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں یا جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرتے ہیں, اللہ ہر ایک کو تو اپنی شایان شان بہترین بدلہ نصیب فرما. اللہ ہر ایک کی جائز تمنا اور مراد کو پوری فرما. ہر ایک کو چین سکون اطمینان نصیب فرما. اللہ ہر ایک کی روزی کے اندر برکت تو پیدا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و اولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.